إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتے ہیں بناتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں، وہ اللہ جس نے آپ پر اے نبی کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کے مراد کی جستجو کے لیے، ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتے، پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، یقیناً آپ ہی بہت بڑی عطا دینے والے ہیں. اے ہمارے رب، آپ یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کے غیب کو وہ بخوبی جانتے ہیں. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں یعنی چھپی ہوئی نہیں. وہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں صورتیں عنایت فرماتے ہیں جس طرح کی چاہتے ہیں، اچھی بری نیک بد، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں. جبکہ صرف اللہ ہی ایک نے اے انسانوں تم کو بنایا اور پیدا کیا، پھر عبادت دوسرے کی کیوں کرو؟ وہ لازوال عزتوں والے ہیں، غیر فانی حکمتوں والے ہیں، اٹل حکموں والے ہیں. اس میں اشارہ ہے بلکہ تصریح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کی پیدا کیے ہوئے اور اللہ ہی کی چوکٹ پر جھکنے والے تھے، جس طرح کل انسان ہیں. انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں، وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے اور میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے، پھر اللہ کیسے بن گئے؟ جیسے کہ اس لعنتی جماعت نصارہ یعنی کرسچنز نے سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگ و ریشے میں ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے. جیسے اور جگہ ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتے ہیں، ایک پیدائش کے بعد دوسری طرح کی بناوٹ تین تین اندھیروں میں ہوتی ہے. یہاں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بیان بہت واضح، بالکل صاف اور سیدھا ہے، ہر شخص ان کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے، اور بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عموماً ذہن رسائی نہیں کر سکتے. اب جو لوگ دوسری قسم کی آیات کو پہلی قسم کی طرف لوٹائیں، یعنی جس مسئلے کی صراحت جس آیت میں پائیں لے لیں، تو وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور جو صاف صریح آیات کو چھوڑ کر ایسی آیات کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم سے بالا تر ہیں اور ان میں الجھ جائیں، یہ وہ ہیں جو منہ کے بل گر پڑے. ام الکتاب یعنی اصل اصول کتاب اللہ کی وہ صاف اور واضح آیات ہیں، شک و شبہ میں نہ پڑو اور کھلے احکام پر عمل کرو، انہی کو فیصلہ کرنے والی مانو، اور جو نہ سمجھ میں آئے اسے بھی ان سے ہی سمجھو۔ بعض اور آیتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک معنی تو ان کا ایسا نکلتا ہے جو ظاہر آیتوں کے موافق ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے سوا اور معانی بھی نکلے، گو وہ حرف، لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے ہو نہ کہ واقعی طور پر، تو ان غیر ظاہر معنوں میں نہ پھنسو۔ محکمات اور متشابہات کی وضاحت۔ محکم اور متشابہ کے بہت سے معنی سلف سے منقول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جو ناسخ ہوں، جن میں حلال حرام، احکام حکم، ممنوعات حدیں اور اعمال کا بیان ہو۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی مروی ہے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، اور اس کے بعد کی حکموں والی آیتیں محکمات ہیں، اور وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور اس کے بعد کی تین آیات۔ ابو فاختہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کی شروع ہیں۔ یحیی ابن یعمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور احکام اور روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیات ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں انہیں اصل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں میں ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جو منسوخ ہیں، اور جو پہلے کی ہیں، اور جو پیچھے کی ہیں، اور جن میں مثالیں دی گئی ہیں، اور قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے اور عمل کے لیے وہ احکام نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فرمان ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد سورتوں کے شروع کے حروف مقطعات ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، جیسے اور جگہ ہے کتاب متشابہ مثانی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ایک ہی طرز کے ماتحت ہو، اور مثانی وہ ہے جہاں دو مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو، جیسے صفت جنت و دوزخ کی اور حال نیکوں اور بدوں کا وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں متشابہ محکم کے مقابلے میں ہے، اس لیے ٹھیک مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اور یہی فرمان ہے محمد ابن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ کا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رب کی حجت ہے، ان میں بندوں کا بچاؤ ہے، جھگڑوں کا فیصلہ ہے، باطل کا خاتمہ ہے۔ انہیں ان کے صحیح اور اصل مطلب سے کوئی گھما نہیں سکتا، نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں، نہ ان میں تصریف و تاویل کرنی چاہیے۔ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتے ہیں، جیسے حلال و حرام سے آزماتے ہیں۔ انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیر دینا نہ چاہیے۔ اہل بدعات متشابہات سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھا پن، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف جانا ہے، وہ متشابہ آیات کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور لفظی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی طرف موڑ لیتے ہیں، اور جو محکم آیات ہیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں نہ ان میں اپنے لیے کوئی دلیل پاتے ہیں۔ اس لیے فرمان ہے کہ اس سے مقصد ان کا فتنے کی تلاش ہوتی ہے، تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں، اپنی بدعتوں کی دلیل قرآن سے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو بدعتوں کی تردید کرتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے دلیل پکڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا لڑکا ہونے پر قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے۔ بس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیت جس میں یہ لفظ ہے کہ ان ہوا الا عبد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ایک غلام ہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور جگہ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ چنانچہ اسی طرح کی اور بھی صریح آیتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا اور متشابہ آیتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل پکڑی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ غلط تاویل و تحریف کی مذمت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری غرض آیت کی تحریف ہوتی ہے، کہ اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر مفہوم بدل لیں۔ رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں۔ یہ حدیث مختلف طریق سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب القدر۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں، بس اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ موقوف سمجھ لیا جائے، تاہم اس کا مضمون صحیح ہے، اس لیے کہ پہلی بدعات خوارج نے ہی پھیلائی، یہ فرقہ محض دنیاوی رنج کی وجہ سے مسلمانوں سے الگ ہوا۔ رسول اللہ نے جس وقت غزوہ حنین کی غنیمت کا مال تقسیم کیا، اس وقت ان لوگوں نے اسے خلاف عدل سمجھا، اور ان میں سے ایک نے، جسے ذو الخویصرہ کہا جاتا تھا، اس نے رسول اللہ کے سامنے آ کر صاف کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کیجئے، آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ رسول اللہ نے یہ سن کر اس کو جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ نے امین یعنی امانت دار بنایا تھا، اگر میں بھی انصاف نہ کروں تو پھر تو برباد ہوا اور نقصان میں پڑا۔ جب وہ لوٹا تو عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسے مار ڈالوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، چھوڑ دو، اس کی جنس یعنی اس کی اولاد میں سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنی قرآن خوانی کو ان کی قرآن خوانی یعنی قرآن کے پڑھنے کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ دراصل وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تم جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، ان کے قتل کرنے والے کو بڑا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کا ظہور ہو گیا اور آپ نے انہیں نہروان نامی علاقے میں قتل کیا، پھر ان میں پھوٹ پڑی اور ان کے مختلف الخیال فرقے ہو گئے اور نئی نئی بدعتیں دین میں جاری کر لیں اور اللہ کی راہ سے بہت دور جا پڑے۔ ان کے بعد قدریہ فرقے کا ظہور ہوا، پھر معتزلہ نکلے، جہمیہ وغیرہ پیدا ہوئے، اور رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میری امت میں عن قریب 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو اس چیز پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اس کی حقیقی تأویل اور واقعی مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لفظاً اللہ پر وقف ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ تفسیر چار قسم کی ہے، ایک وہ جس کے سمجھنے میں کوئی معذور نہیں، ایک وہ جسے عرب اپنی لغت یعنی عربی زبان سے سمجھتے ہیں، ایک وہ جسے جید علماء اور پورے علم والے ہی جانتے ہیں، اور ایک وہ جسے بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو، جس کا تم کو علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو متشابہ ہوں ان پر ایمان لاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عمر بن عبد العزیز اور مالک ابن انس رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ گہرے علم والے بھی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، ہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تأویل کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، پختہ علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، امام ابن جریر بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو تھی وہ جماعت جو اللہ پر وقف کرتی تھی اور بات کے جملے کو اس سے الگ کرتی تھی۔ کچھ لوگ یہاں نہیں ٹھہرتے بلکہ فی العلم پر وقف کرتے ہیں، اور اکثر مفسرین اور اہل اصول بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے ایسی بات کہنی ٹھیک نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں ان راسخ علماء میں ہوں جو تأویل جانتے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں، راسخ علم والے تفسیر جانتے ہیں۔ محمد ابن جعفر ابن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل تفسیر اور مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، پھر متشابہات آیات کی تفسیر محکمات کی روشنی سے کرتے ہیں جن میں کسی کو مجال سخن نہیں رہتی۔ مضامین قرآن ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آ جاتے ہیں، دلیل واضح ہوتی ہے، عذر ظاہر ہو جاتا ہے، باطل چھٹ جاتا ہے اور کفر دفع ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، انہیں دین کی سمجھ دیجئے اور تفسیر کا علم دیجئے۔ بعض علماء نے یہاں تفصیل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، تأویل دو معنی میں قرآن کریم میں آئی ہے، ایک معنی تو جنس مفہوم کی اصلی حقیقت اور صحیح اصلیت، جیسے قرآن میں ہے، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب سے کہا کہ اے میرے ابا، یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ اور جگہ ہے هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله، یعنی کیا کافروں کو انتظار صرف اس کی حقیقت ظاہر ہونے کا ہے جس دن اس کا مصداق آ جائے گا۔ پس ان دونوں جگہ مراد تعویل سے حقیقت ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ میں تعویل سے مراد ہی تعویل لی جائے تو الا اللہ پر وقف ضروری ہے، اس لیے کہ تمام کاموں کی حقیقت اور اصلیت بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتے۔ تو راسخون فی العلم مبتدا ہوگا اور یقولون آمنا به خبر ہوگی، اور یہ جملہ بالکل الگ ہوگا۔ دوسرے معنی تعویل کے تفسیر اور بیان، اور ایک شے کی تعبیر دوسری شے سے ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے نبئنا بتأویلہ، یعنی ہمیں اس کی تعویل بتاؤ، یعنی تفسیر اور بیان۔ اگر آیت مذکورہ میں تعویل سے یہ مراد لی جائے تو فی العلم پر وقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ پختہ علم والے علماء جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ خطاب انہی سے ہے، گو حقائق علم انہیں بھی نہیں۔ تو اس بنا پر آمنا بھی حال ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معطوف ہو بغیر معطوف علیہ کے، جیسے اور جگہ ہے للفقراء المهاجرین سے یقولون ربنا اغفر لنا تک، اور جگہ ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی وجاء الملائکۃ صفوفا صفوفا، اور ان کی طرف سے یہ خبر کہ ہم اس پر ایمان لائے، اس کے معنی ہے کہ متشابہ پر ایمان لائے۔ پھر اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب یعنی محکم اور متشابہ حق و صدق ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اختلاف اور تضاد یعنی باہمی ٹکراؤ نہیں۔ جیسے اور جگہ ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ اسے صرف عقل مند ہی سمجھتے ہیں جو اس پر غور و تدبر کریں، جو صحیح سالم عقل والے ہوں، جن کے دماغ درست ہوں۔ مصنف عبد الرزاق مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن شریف کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، آپ نے فرمایا سنو، تم سے پہلے لوگ بھی اسی میں ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی آیات کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کر اختلاف کیا، حالانکہ کتاب اللہ کی ہر آیت ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، تم ان میں اختلاف نکال کر ایک کو دوسری کے متضاد یعنی ٹکرانے والی نہ بتاؤ، جو جانو کہو اور جو نہ جانو اسے جاننے والوں کو سونپو۔ مسند ابی اعلی کی حدیث میں ہے کہ قرآن 7 حرفوں پر اترا، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے، قرآن میں اختلاف اور تضاد یعنی باہمی آیتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنا کفر ہے، جو جانو قرآن میں سے اس پر عمل کرو، جو نہ جانو اسے جاننے والے کی طرف سونپو، یعنی اللہ جل جلالہ کی طرف۔ راسخ فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ رافع ابن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو متواضع ہوں، جو عاجزی کرنے والے ہوں، رب کی رضا کے طالب ہوں، اپنے سے بڑوں سے دبنے والے نہ ہوں، اپنے سے چھوٹے کو حقیر بنانے والے نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو، جبکہ آپ نے ہدایت پر جمع دیا ہے، انہیں ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کیجئے جو متشابہ کے پیچھے پڑ کر خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی صراط مستقیم پر قائم رکھیے اور اپنے مضبوط دین پر دائم رکھیے، اور ہم پر اپنی رحمت نازل کیجئے، ہمارے دلوں کو ثباتی دیجئے، ہماری پراگندگی کو دور کر کے ہمارے ایمان و یقین کو بڑھا دیجئے، آپ بہت بڑا دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھیے۔ پھر یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھتے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم مقلب القلوب، کہ اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمع دیجئے۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھا کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے قائم رکھے، اگر چاہے پھیر دے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرمائیے، وہ بڑی دین والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسماء رضی اللہ عنہا کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر آپ سے پوچھا تو رسول اللہ نے وہی جواب دیا اور پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی۔ یہ حدیث گو کہ ضعیف ہے، لیکن آیت قرآنی کی تلاوت کے بغیر تو بخاری اور مسلم میں بھی مروی ہے۔ نسائی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاتے تو یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، استغفرک لذنبی، میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، واسألک رحمتک، اور آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کیجیے اور میرے دل کو جب آپ نے ہدایت دے دی ہے پھر گمراہ نہ کیجیے، وہب لی من لدنک رحمتا، اور مجھے اپنے پاس کی رحمت بخشیے، انک انت الوہاب، بے شک آپ تو بہت کچھ دینے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پہلی دو رکعتوں میں الحمدللہ کے بعد مفصل کی چھوٹی سی دو سورتیں پڑھیں اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی۔ ابو عبداللہ صنابحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب چلا گیا تھا، یہاں تک کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے لگ گئے تھے، اور میں نے خود اپنے کان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ روایت عبد الرزاق، موطا، مالک وغیرہ میں ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جب تک یہ حدیث نہیں سنی تھی، آپ اس رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث سننے کے بعد امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے بھی اسی کو پڑھنا شروع کیا اور کبھی ترک نہیں کیا۔ پھر فرمایا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ قیامت کے دن اپنی تمام مخلوق کو جمع کرنے والے ہیں اور ان میں فیصلے اور حکم کرنے والے ہیں، ان کے اختلافات کو مٹانے والے ہیں اور ہر ایک کے بھلے برے عمل کا بدلہ دینے والے ہیں، اس دن کے آنے میں اور آپ کے وعدوں کے سچا ہونے میں کوئی کلام اور کچھ شبہ اور شک نہیں۔